بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحوية شرح قدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحوي الأزدي رحمة الله عليه فرماته، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. دين الإسلام إفراط وتفريط كدرميان، تشبيه وتعطيل كما بين، جبر وقدر كبيتش، اطمئنان ونا أميدي ميسي ایک راہ اعتدال فراہم کرتا ہے. دین اسلام کی بات ہو رہی تھی پچھلے درس میں، اور دین اسلام کے تعلق سے امام صاحب نے چند اہم باتیں اس پیارے اور عظیم رسالے کے آخر میں دین اسلام کا تعارف کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ وسطیت کا دین ہے، میان روی کا دین ہے. کس چیز میں وسطیت ہے، آئیے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ وہ بین الغلو والتقصیر. فضلت الشیخ العلامہ صاحب فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، اسلام وسط ہے، غلو، اور غلو سے مراد ہے زیادتی، سختی اور شدت پسندی، اور وبین التقصیر، اور تقصیر سے وہو الجفاء، اور جفا سے، زیادتی سے اور کمی سے، حد سے گزرنے سے اور چھوڑنے کے مابین ہے، دونوں کے بیچ ہے، افراط اور تفریط کے مابین ہے دین اسلام. دین اسلام شاہ صاحب فرماتے ہیں میان روی کا دین ہے، وسطیت کا دین ہے، جس میں سختی بھی نہیں ہے حد سے زیادہ، اور نہ ہی اس میں تحلل ہے کہ اسے چھوڑ دینا ہے. دونوں طرفین مذموم ہیں اور وسط میں خیر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو حق کے سوا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 77. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہلک المترقعون قالها ثلاثا. ہلک المترقعون، ہلاک ہو جائیں حد سے گزرنے والے، یا سختی کرنے والے، یا غلو کرنے والے. مترقع کہتے ہیں غلو کرنے والے کو، جو حد سے گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام تین مرتبہ فرمایا ہے، اور اسے مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، متنطعون ہم متشددون فی امور الدین، جو دینی امور میں متشدد ہوں، حد سے گزرنے والے ہوں. ولما قال نفر علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ نے یہ کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، اور چوتھے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور عورتوں سے میں دوری اختیار کروں گا. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اما انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، میں یقیناً تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے متقی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم کی روایت میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہ شدت پسندی ہے اس چیز میں جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، ان طیبات کو حرام مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں. طیبات ہیں، حلال ہیں، اپنے اوپر حرام مت کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب حفظہ اللہ، یعنی من باب التدین، یعنی اللہ تعالیٰ نزدیک حاصل کرنے کے لیے دین کے اعتبار سے ان کو حرام، اپنے اوپر حرام مت کرو. وقال سبحانہ، اور اس آیت میں آگے، ولا تعتدوا، اور حد سے مت گزرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالآیت شملت الطرفین، فالآیت شملت الطرفین، یعنی دونوں طرفین اس آیت میں موجود ہیں، فدین وسط دین درمیان میں ہے اس آیت کریمہ میں. ایک تو اپنے اوپر طیب اور حلال کو حرام مت کرو، اور پھر ولا تعتدوا، حد سے بھی مت گزرو، تو دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وبین التشبیہ والتعطیل، کہ دین اسلام جو ہے وہ تشبیہ اور تعطیل کے مابین ہے. شیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یعنی عقیدے کے مسائل میں، عقیدے میں تعطیل انکار کرنا، تشبیہ مثلیت بیان کرنا اور تشبیہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، تعطیل انکار کرنا، اور خالق مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینا سے مراد ہے، یعنی شیخ صاحب کے اس جملے سے مراد یہ دو چیزیں ہیں. والعقیدہ وسط، عقیدہ دونوں کے مابین ہے، بیچ میں ہے. معطلہ جو ہے، معطلہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکاری ہوں، کلی طور پہ یا جزوی طور پہ، معطلہ کہتے ہیں. معطلہ نے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والوں نے غلو کے تنزیہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا چاہا کہ مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، تو غلو کر لیا تنزیہ میں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے میں. فنفوا الاسماء والصفات، تو نفی کر دی اسماء و صفات کی، اور مشبہ نے ان کے برعکس کیا کیا، غلو فی الاثبات، ان کے برعکس جو مشبہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تشبیہ کے قائل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں صفات بھی ہیں، کیسے ہیں، مخلوق جیسے ہیں، یا مخلوق کی بعض صفات خالق جیسی ہیں، تو دونوں اعتبار سے یہ تشبیہ ہے، وہ تشبیہ یاد رکھے کفر ہے، جائز نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں مشبہ نے غلو کیا اثبات میں، معطلہ نے غلو کیا انکار میں، تو دونوں نے غلو کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مشبہ کے تعلق سے یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے جا ملایا، تشبیہ کر دی. والعقیدہ وسط، عقیدہ دونوں کے درمیان ہے. ثبوت دلیل کے، قال سبحانہ وتعالی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، سورۃ شورا نمبر 11 میں. طالب علم کو چاہیے کہ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے اس کو اپنا نام یاد ہے. چھوٹی سی آیت سورۃ شورا کی آخری الفاظ ہیں، اس عظیم آیت کریمہ کی، سورۃ شورا کی آیت نمبر 11 کے آخری الفاظ ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء میں شیخ صاحب فرماتے ہیں ہذا رد علی المشبہ، مشبہ کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہذا فی رد علی المعطلہ، اس میں رد ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعطیل یعنی انکار کرنے والوں کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ونحن معشر اہل سنت والجماعہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے سنت والجماعت کا، نثبت ما اثبته الله لنفسه، ہم ہر وہ اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت فرمایا ہے. واثبته له رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نام اور صفت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے، اسماء و صفات، اسماء و صفات میں سے، ولا نعطلها ولا ننفيها، نہ ہم انکار کرتے ہیں نہ نفی کرتے ہیں، ولا نشبه الله باحد من خلقه، اور نہ ہم تشبیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی سے بھی، بل نقول اسماء الله وصفاته تليق به سبحانه وتعالى، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. وان كانت هذه الاسماء والصفات موجودة في البشر، اگرچہ یہ نام اور صفات بشر میں بھی موجود ہیں، لیکن الكیفیۃ مختلفة والصفة تابعة للموصوف، یہ قاعدہ یاد رکھیں، کیفیت مختلف ہے، ذات ہے اور صفات ہے، ہر ذات صفات سے پہچانی جاتی ہے، خالق کی اپنی ذات ہے اپنی صفات ہے، مخلوق کی اپنی ذات ہے اپنی صفات ہے، خالق موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے، خالق زندہ ہے مخلوق بھی زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، خالق سنتا اور دیکھتے مخلوق بھی سنتا اور دیکھتا ہے، ہم سنتے دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہر ذات کی اپنی صفات کی اپنی کیفیت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہیں کہ کیسے سنتا اور کیسے دیکھتا ہے، تو کیفیت کی نفی کی، لیس کمثلہ شیء، اس میں کیفیت کی نفی پر مثلیت کی نفی بھی ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنا سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے دل سے یقیناً مان لینا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سمیع بصیر، ہم نے کہا آمنا وصدق، اللہ تعالیٰ یقیناً سمیع ہے اور بصیر ہے، خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ مخلوق بھی تو سنتی اور دیکھتی ہے، مخلوق کی اپنی ذات ہے اور مخلوق کی صفات مخلوق کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، انسان کے اسماء اور صفات اپنے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، صرف اگر نام میں مشابہت ہوتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت میں اختلاف موجود ہے، کیونکہ جب ہم انکار کر دیتے ہیں تعطیل کا، انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کو صفت نہیں ہے، اور نہ ہم تحریف کرتے ہیں، ہم مان تو لیتے اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے لیکن معنی کچھ اور ہے، تحریف بھی نہیں کرتے، ہم کیفیت نہیں بیان کرتے، اچھا مان تو لیتے لیکن کیسے ہیں، کیفیت نہیں بیان کرتے اور نہ ہی مثلیت بیان کرتے ہیں. ہم یقین مان تو لیتے اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے, لیکن مخلوق جیسے سمیع و بصیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شان شان, مخلوق جیسے دو ہاتھ نہیں ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. وصفۃ تابعۃ للموصوف, ہمیشہ یاد رکھیں صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے اور ہر ذات اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے. اگر آپ ذات سے صفات کو نکال دیں تو ذات عدم بن جاتے, کوئی وجود نہیں ہوتا نا. اب ہم کہتے اللہ تعالیٰ موجود ہے, وجود کی صفت ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ موجود ہے, معطل بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں تو کفر ہے نا. القول فی الذات, القول فی الصفات کالقول فی الذات. جب اللہ تعالیٰ موجودگی کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے, تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے؟ اگر یہاں وجود صفت وجود مشابہت نہیں ہے تو پھر صفت علم یا صفت بصر کیسے ممکن ہے کہ مشابہت ہو؟ یعنی قاعدہ تو ایک ہونا چاہیے نا. اور عقل والوں نے عقل کو آگے کر کے عقل سے مار کھائی ہے. اگر نصوص کے سامنے سر جھکانا جانتے ہوتے سلف کی طرح, یہ سوال سب بکر صدیق نے کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ آیت نہیں پڑھتے تھے رحمت علی عرش استوى؟ کسی صحابی نے آ کے پوچھے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ عرش مستوی تو کیسے مستوی ہوا ہے؟ مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی. پھر اللہ تعالیٰ کا کیا جسم ہے نعوذ باللہ, پھر سمت لازم آتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ جگہ خالی ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی ہے, یہ سوال کیوں نہیں پوچھا صحابہ کرام نے؟ کیونکہ وہ تصدیق بھی کرتے تھے, ایمان بھی مضبوط تھا اور عقیدہ بھی صحیح تھا, سر جھکانا جانتے تھے نصوص کے سامنے. یہ نہیں کوئی سمجھتے نہیں تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یار انہیں سمجھا نہیں ہوگا, وہ عقل کے اندھے, تم نے سمجھا ہے 300-400 سال کے بعد اور انہوں نے اس وقت نہیں سمجھا ہے. عجب بات ہے, کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام ایک چیز کو نہ سمجھے اور دین پہ عمل کریں؟ ممکن ہے کیا؟ جب سمجھ نہیں آتے تو فوراً پوچھتے تھے کہ نہیں پوچھتے تھے؟ ایک چھوٹے سے مسئلے میں, رسی کی بات ہے, سفید اور کالی دھاری کی بات ہے, روزے کے تعلق سے صحابہ نے کیا کہ سمجھ نہیں آئی, اب روزہ تو رکھنا ہے, اب جانے کا وقت نہیں, پوچھے کہ ٹیلی فون بھی نہیں جا کے پوچھ لیتے, کیا کرتے؟ عمل تو کیا ہے. اور دن میں یہ یقین تھا کہ صبح جا کے میں سوال کروں گا, کیونکہ خدشہ تھا ہو سکتا ہے میں نے صحیح غلط کیا ہو. تو ساری رات کھاتے پیتے رہے اور سفید اور کالی رسی کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر دیکھتے رہے. کب دونوں میں, اب لائٹ تو نہیں تھی نا کہ بجلی میں تو پتہ چل جاتا ہے, تو کب پتہ چلا کون سی سفید کون سی کالی ہے؟ جب روشنی پھیل گئی, طلوع ہونے سے پہلے روشنی پھیل جاتی ہے نا, جب روشنی پھیل گئی دیکھا یہ سفید کالا ہے, اس وقت کھاتا پیتا رہا. اگرچہ وقت روزے روکنے کا, سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ اس سفیدی کی روشنی کے پھیلنے سے پہلے وقت ختم ہو جاتا ہے. تو کھاتے پیتے رہے, جا کے فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیر پر علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں تمہارا سرانہ اتنا وسیع ہو گیا, اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے پورے یعنی جو افق ہے اس کو سما لیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے جو تم نے کہا, اس سے مراد آسمان کی سفید اور کالی دھاری ہے. سمجھ نہیں فوراً جا کے سوال کیا ہے, تسلی آئی ہے. صحابہ نے ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھایا بغیر علم کے دین پہ کوئی عمل نہیں کیا, اس لیے وہ ہمارے سلف ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہم ان کی اتباع کریں. سبیل المؤمنین کی اتباع میں نجات ہے واللہ, اور ان کے سوا ہر راستے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے واللہ صحابہ اور سلف کی فہم سے بہتر کسی کے فہم نہیں ہے. امام بخاری, امام مسلم یا دیگر جو محدثین فقہا, یہ بعد میں ہے, یہ ان کے علم سے استفادہ سے, اس لیے یہ بھی ہمارے سلف میں سے ہے. اگر ان کے مطابق نہ ہوتا تو آج امام بخاری سلف میں سے نہ ہوتے, امام مالک امام حنیفہ سلف میں سے نہ ہوتے. جب ان کے راستے کو اختیار کیا, ان کا عقیدہ ایک منہج ایک ہے. ہاں فروع میں سے ہم اختلاف ان کا بھی ہوا ہے آپس میں, لیکن جب عقیدہ ایک ہے منہج ایک ہے تو وہ ہمارے سلف ہیں اور ہم سلف کے متبعین ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وبین الجبر والقدر, دین اسلام ان دونوں کے بیچ میں ہے جبر اور قدر کے. شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں مذہب رسولت والجماعہ, رسول جماعت کا مذہب یہ ہے, وسط میں جبریت القدریہ, جبری و قدریہ کے مبین ہیں. جبری کہتے ہیں اس گروہ کو جو تقدیر میں جبر سے کام لیتا ہے, کہتے ہیں انسان مجبور ہے. شیخ فرماتے وشفل جبریت یغلون فی اثبات القدر, جو جبری ہیں وہ تقدیر کے اثبات میں غلو کرتے ہیں. شروع میں کیا بتایا, دین اسلام میں نے روی کا دین, وسطیت کا دین, نہ غلو ہے نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ غلو ہے نہ جفا ہے. تو جبری نے کیا کیا, تقدیر کا انکار نہیں کیا, تقدیر کا اثبات کیا, اقرار کیا, لیکن غلو کے ساتھ حد گزر گئے. یہاں تک کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں بندے کے اپنے اختیار کو سلب کر لیا, کہ بندہ بے اختیار, بندے کا کوئی اپنا اختیار ہے ہی نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے, جبریہ کہتے ہیں کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے, وہ اپنے افعال پر مجبور ہے، اسے مجبور کیا گیا ہے، وہ ایک مشین کی طرح ہے جسے تقدیر حرکت دیتی رہتی ہے، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے اعمال اس کے اپنے نہیں ہیں، اس کے اعمال میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو صرف اس کو صرف حرکت دی جاتی، جیسے کہ کسی مشین کو حرکت دی جاتی ہے. شخص فرماتے ہیں وہ مذہب باطل، یہ باطل مذہب ہے. اور قدریہ تقدیر کے منکر، شخص فرماتے ہیں انہوں نے غلو کیا، حد سے گزر گئے. کس مسئلے میں؟ فی اثبات اختیار العبد، کہ بندے کے اختیار میں غلو کیا، کہ بندے کا یا جبریہ کے رد میں. جبریہ کہتے بندے کا کوئی اختیار نہیں، قدریہ کہتے بندے کا مکمل اختیار، اور بندہ مکمل طور پہ خود مختار ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے فعل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. فنف القدر، اس طریقے سے وہ تقدیر کے منکر بنے. حتی جاء العبد یستقل بافعاله ویخرجونها من ارادۃ اللہ سبحانہ وتعالی ومشیئته، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے کہ بندہ اپنے عمل میں مستقل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ مشیت سے انسان کے عمل کو خارج کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے عمل سے کوئی تعلق رکھتا نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، بندے کی اپنی مشیت ہے. اگر اللہ نہیں بھی چاہتا تو جو بندہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کافر سے کفر نہیں چاہا، کافر خود کفر کیا ہے، یعنی نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یہ کافر مومن ہو جائے، اور کافر کا میں مومن نہیں ہوتا ہوں، تو پھر کافر کفر پہ رہا، اور نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب آ گیا. کوئی مسلمان عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو جیسا فرماتے ہیں عبد کا اپنا ارادہ ہے، مستقل ہے، یعنی یہ قدریہ کہتے ہیں، تقدیر کا منکر کہتے ہیں. اور یہ کہا ان تقدیر کا منکروں نے کہ انسان اپنے عمل خود پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی تصرف نہیں. یہ مذہب معتزلہ کا، حضور جماعت کی جیسا فرماتے ہیں اس مسئلے میں، میں نے روی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا اپنا اختیار ہے، اپنی مشیت بھی ہے، وہ اپنے اختیار سے کام کرتا ہے، فعل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا کیا، اس کے اعمال کو بھی، اس کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ بندے کے اپنے کسب اور فعل میں سے ہے. یعنی جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اسے کہ کیا کہتے ہیں؟ نمازی. روزے دار کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ رکھنے والے کو روزے دار کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ نمازی ہے، یعنی کہتے ہیں اللہ نے روزہ رکھا ہے. کس نے روزہ رکھا ہے؟ اس بندے نے رکھا ہے. نماز کس نے پڑھی ہے؟ اس بندے نے پڑھی ہے. تو یہ فعل بندے طرف منسوب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فاعل خود ہے، اس نے اپنے اختیار سے نماز پڑھی ہے، اپنے اختیار سے روزہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ مشیت کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے جان لیا، اور پھر لوح محفوظ میں لکھ دیا، لکھنے کا حکم دیا، پھر چاہا ہے. تو مشیت کس کی غالب آئی؟ اللہ تعالیٰ کی آئی. جیسا فرماتے ہیں، اور بندہ ہی نافرمانیاں کرتا ہے، اور بندہ ہی فرم برداری کرتا رہتا ہے، بندے کے اپنے افعال ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی مقدر ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور اسی لیے یہ بندہ اپنی نافرمانیوں، اور اسی لیے اس بندے کو اس نافرمانیوں پہ سزا دی جاتی ہے، اور اس کے فرم برداری پہ اسے جزا دی جاتی ہے. اور اگر وہ شخص اگر یہ شخص اپنے اختیار کے علاوہ، یعنی یہ خود مختار نہ ہوتا، اور اپنے بغیر اختیار کے کوئی عمل کرتا، تو نہ اس کو کوئی جزا ہوتی، نہ ہوئی کوئی سزا ہوتی. مثال کے طور پہ جیسا کہ پاگل ہے اور بچہ ہے، کیا ان کا کوئی مواخذہ ہوتا ہے؟ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص مجبور کیا جائے کوئی فعل کرنے کے لیے، اس کا مواخذہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. ان تینوں میں کیا یکسانیت ہے؟ پاگل ہے، بچہ ہے، اور مجبور شخص، کیا یکسانیت ہے تینوں میں؟ نہیں، غیر مکلف تو ہیں، لیکن یکسانیت ایک چیز ان تینوں میں کامن ہے، کیا ہے؟ خود مختار نہیں ہے. اللہ کے بندے، بات اختیار کی ہو رہی ہے. کیا پاگل کا اپنا اختیار ہے؟ نہیں، اس کا اختیار، پاگل کا کیا اختیار ہے؟ عقل اس کی ہے نہیں، تو یعنی جو کام وہ کرے سو پتہ نہیں میں کر کے آ رہا ہوں. بچے کا اختیار ہے؟ نہ سمجھ بچے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے جو مکرہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ قول نہ کروں، یہ عمل نہ کروں، اسے مجبور کیا جا رہا ہے عمل کرنے کو، اپنا اختیار ہے؟ اس کا اپنا اختیار نہیں، مجبوری سے اسے یہ کام کرایا جا رہا ہے. جیسا فرماتے ہیں وبین الامن والیاس، اور بے خوفی اور مایوسی سے بھی، یا اطمینان اور نا امیدی کے بھی، دین اسلام معیار روی اور درمیان کا دین ہے. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ حضور جماعت کے عقیدے میں سے ہے، وسط ہے، بین الامر من مکر اللہ والیاس من رحمت، اللہ تعالیٰ کی مکر و پکڑ سے بے خوف ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ دو اور چیزیں ہیں، دونوں متضادات ہیں. اب دیکھیں دونوں چیزیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ضد ہیں, غلو ہے تقصیر ہے, اور اسی طریقے سے تشبیہ اور تعطیل ہے, جبر اور قدر ہے, اور پھر امن اور ایاس ہے. بعض لوگ نافرمان کر کے مطمئن ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی, بے خوف رہتے ہیں. غلط ہے, نافرمان کر کے بھی بے خوف رہتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کا دین ہے. اور بعض لوگ اچھا کام کر کے بھی, فرما بردار کر کے بھی مایوس ہوتے ہیں, ارے ہماری پکڑ ہوگی, پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی, اور حد سے گزر جاتے ہیں. دیکھیں خطرہ تو رہتا ہے, ہم عبادت کرتے یقینا نہیں کہ قبول ہوئی ہے, ہم شروط اور جو واجبات اور ارکان اس کو پورا کر کے ہم عبادت کرتے ہیں, وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم, قبول کی ہم دعا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر ہوتا ہے, یہ اللہ کی رحمت سے ناامیدگی نہیں ہے, یعنی کہ ہم اللہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں, اعوذ باللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حضور الجماعت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف نہیں ہوتے, اور نہ ہی عذاب اور فتنے سے بے خوف ہوتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہوتے. وہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں, الخوف والرجاء, ڈر اور امید. اور اسی چیز پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے. اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. سورۃ الانبیاء نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک انبیاء علیہم السلام بہت جلدی کرتے خیرات میں, یسارعون ایک دوسرے سبقت حاصل کرتے, بہت جلدی کرتے بھلائی کی طرف, ویدعوننا رغبا ورہبا, اور ہمیں پکارتے رغبا ورہبا, امید کرتے ہوئے قرب حاصل کرنے کے لیے, ورہبا اور ڈرتے ہوئے, وکانوا لنا خاشعین, اور وہ ہم سے ڈرتے بھی تھے, اور وہ ہمارے لیے خشوع بھی کیا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں, مایوس نہ ہو جائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, سورۃ یوسف آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انہ لا ییأس, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید یا مایوس نہیں ہوتے, الا یہ کہ القوم الکافرون, سوائے کافروں کے. وقال سبحانہ, ارشاد باری تعالیٰ, ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون, اور اللہ تعالیٰ اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس صرف گمراہی ہوتے ہیں, سورۃ الحجر آیت نمبر 56. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور اسی طریقے سے ان انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی امید بھی اللہ تعالیٰ سے یہاں تک نہیں پہنچائے ان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, افأمنوا مکر اللہ فلا يأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, سورۃ اعراف آیت نمبر 99. کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور مکر سے کیا بے خوف ہو گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مکر سے بے خوف صرف خاسر ہی, خسارہ پانے والے ہی ہوتے ہیں. مکر کہتے ہیں کہ دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچانا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو, اور یہ عام طور پہ دیکھا جائے, اگر ظاہراً کہا جائے تو صفت یوں لگتا ہے کہ اس میں مذمت کی جا رہی ہے, صفت الذم ہے, لیکن جب مقابلے میں ہوتی ہے, جب کوئی شخص مکر کرتا ہے کسی سے, اس کا بدلہ دیا جائے تو پھر یہ صفت مدح ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب اس کا ذکر کیا ہے تو پھر اس اعتبار سے کیا ہے کہ مقابلے میں, اور اللہ تعالیٰ کے جو مکر, جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے معنی بھی میں یہ بیان ہوا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح فضل حفظہ اللہ, ابراہیم ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یقول وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, سورۃ ابراہیم نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور مجھے ایک جانب دور کر دے اور میرے بیٹوں کو بھی ایک جانب دور کر دے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں, یعنی بتوں کی عبادت ایک طرف اور میں اور میرے بیٹے دوسری طرف. وجنبنی, یعنی یہ نہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم چھوڑ دیں, نہیں, دونوں میں کیا فرق ہے. عام طور پہ جب دیکھیں دریا, دیکھیں دریا کے دو حافہ ہوتی ہے, دو ایج ہوتے ہیں, جانب ہوتے ہیں, یعنی اس اعتبار سے ہمیں دور کر دی جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے. سبحان اللہ, اندازہ بیان دیکھا ہے. جب شرک کی بات آئی ہے تو دعا دیکھیں ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, جو شخص فرماتے ہیں فابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ما امن علی نفسہ ولیکن خاف الفتنہ لانه بشر. یہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں, معروف ہیں. یعنی ہر قوم کہتی ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, نصارہ بھی کہتے ہیں, ملت ابراہیم توحید ہے. اس کے باوجود جس عظیم انسان اور پیارے نبی کی زندگی توحید پر قائم ہو, ابو الانبیاء حسین علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بھی ڈرتا ہے. الخوف من الشرک, دیکھیں اللہ کے انبیاء بھی ڈرتے ہیں. تو جیسا فرماتے ہیں اپنے نفس پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے, بلکہ اس کا اقرار کیا ہے, اللہ سے دعا بھی کی ہے اور اس فتنے سے ڈرتے ہوئے, کیونکہ وہ بشر تھے. اللہ کے نبی تو تھے لیکن بشر بھی تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا یعمد الانسان علی نفسہ, تو کوئی انسان بھی اپنے نفس پر بے خوف یا اطمینان نہیں کرنا چاہیے, یا نہیں کہنا چاہیے کہ میں نیک اور صالح ہوں, بلکہ اسے ڈرنا چاہیے اور اس ڈر کے ساتھ یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے گا, اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ان کو کہہ دے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اے میرے بندے, میرے ہی بندے ہو تم, فرما بردار ہو میرے بندے ہو, نافرمان ہو میرے بندے ہو, مومن ہو میرے بندے ہو, کافر ہو میرے بندے ہو, موحد ہو میرے بندے ہو, مشرک ہو میرے بندے ہو. الذین اسرفوا علی انفسہم, وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پہ اسراف کیا نافرمانی کر کے. چلو فرما بردار تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اب نافرمان بھی اللہ کے بندے ہیں. جی اللہ کے بندے ہیں, اور یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ نافرمانوں کے لیے ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے نافرمانوں تم اللہ کے بندے ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. شرک کرنے والا بھی, شرک کرنے والا بھی, کفر کرنے والا بھی, کفر کرنے والا, قاتل بھی, قاتل بھی. صحیح بخاری کی روایت میں ایک شخص 99 قتل کیے تھے اور 100 بھی پورا کر دیا, 100 قتل, سینچری پوری کی, 100 قتل کرنے والا شخص اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا. توبہ کی کہ نہیں کی؟ توبہ کی. اللہ توبہ قبول فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ توبہ قبول فرمائی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقینا اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, مغفرت کر دیتا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, یقینا اللہ تعالیٰ ہی خوب مغفرت کرنے والا, خوب رحم کرنے والا ہے. وانیبوا الى ربکم واسلموا له, اور واپس پلٹو اپنے رب کی طرف اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. سورۃ زمر آیت نمبر 53 اور 54. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالواجب علی الانسان, انسان پر واجب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرے, اور ان اسباب میں جو سب سے عظیم سبب کیا ہے, وہی التوبۃ و اسلام الوجه اللہ سبحانہ وتعالی, توبہ کرنا. یعنی وہ انیبوا الی ربکم اسلموا لہ, اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے, کیا پیغام ہے؟ کہ توبہ کرو. انیبوا یعنی توبہ کرو, واپس پلٹو, توبہ کرو, وہ اسلموا لہ, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. یہ اسلام ہے. اسلام وجہ للہ سبحانہ و تعالیٰ, خلوص نیت کے ساتھ, صرف اللہ کے لیے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں. یہ نہیں کہ میرا والد خوش ہو جائے گا, بیوی کہ میرا خاوند خوش ہو جائے گا میں نے توبہ کی ہے, یا کوئی شخص کہ میرا استاد یا شاگرد خوش ہو جائیں گے. نہیں, ہرگز نہیں. توبہ کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ ہوا جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب من المحسنین, کس کے قریب ہے؟ محسنین کے قریب ہے. اور احسان سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. هذا مذهب اہل السنۃ والجماعۃ, کس کا مذہب ہے؟ اہل السنۃ والجماعۃ کا مذہب ہے. اور یہ ما بین ہے, دونوں کے بیچ میں ہے. کس چیز کے بیچ میں؟ بین مرجئہ تھی, مرجئہ کے درمیان میں جو لوگ کہتے ہیں لا يضر مع الایمان معصیہ, جو جن لوگوں کا یہ مرجئہ, جن لوگوں کا یہ عقیدہ, مرجئہ کا یہ عقیدہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی نافرمانی نقصان نہیں دیتی. مومن ہو, کلمہ پڑھ لیا ہے, اب جو بھی نافرمانی کرتے ہو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی وہ نہیں کہتے نافرمانی کرو, اگر فرمانی ہو بھی جاتے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, ایمان مکمل رہے گا, مضبوط رہے گا. یہ مرجئہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مُؤْمِنًا بِقَلْبِهِ فَلَا تَضُرُّهُ الْمَعْصِيَةُ, اگر کوئی شخص اب دل سے مومن ہے تو نافرمان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. فَهَؤُلَاءِ أَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ, ان لوگوں نے کیا غلطی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور یہ بھی کہتے ہیں الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان. عملك حقيقة إيمان میں کوئی دخل نہیں ہے, عمل کا تعلق نہیں ہے ایمان سے. اور جنت میں وہ شخص بھی داخل ہو سکتا ہے جس نے کبھی کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے, کوئی عمل نہیں کیا, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکوٰۃ, نہ صدقات کی, نہ فرمانبرداری کی, کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے, جنت میں چلا جائے گا. یہ کس کا مذہب ہے؟ مرجیہ کا مذہب ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ عمل کا ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے, عمل ایمان سے خارج ہے. وہذا مذہب افسد الدنیا. شیخ صفوان یہ ایسا مذہب ہے جس نے دنیا کو فاسد کر دیا, فساد برپا کیا دنیا میں. تحلل الناس من الدین بسبب, جس کی سبب لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں. وقالوا, لوگوں نے یہ کہا, ما دام ندخل الجنہ, جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جب دل سے ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, کلمہ پڑھ لیا, صرف دل سے پڑھ لیا, اب جنت میں بھی چلے جائیں گے تو عمل سے کیا ضرورت, عمل کی کیا ضرورت پڑ گئی بھائی؟ ہم کیوں وقت ضائع کریں, اور کیوں نماز کے لیے اٹھے, وضو کریں, شدید سردی ہیں, گرم پانی سے وضو کریں, ٹھنڈے پانی سے وضو کریں, پھر مسجد میں جائیں, شدید گرمی میں گرم پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف جائیں, دوپہر میں گرمی میں, جب جنت اتنی آسانی سے مل جاتے بغیر عمل کے جنت میں جایا جا سکتا ہے تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ فیفعلون ما یشاؤون, تو وہ جو چاہے کرتے ہیں, یعنی خیر تو عمل کرتے نہیں ہیں اور نافرمانی کرتے رہتے ہیں. جب جنت میں ایمان کی طرف کی وجہ سے جانا ہے, اب نافرمانی کیوں نہ کریں پھر؟ سبحان اللہ. تو معصیت ایمان میں کمی پیدا نہیں کرتی, اور نہ ہی ایمان میں خلل پیدا کرتی ہے. ہم اپنے ایمان سے جنت میں چلے جائیں گے, عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری طرف شخص فرماتے ہیں, یہ تو تھے مرجیہ, ان کے برعکس رسول جماعت دونوں کے بیچ میں, ایک تو مرجیہ ایک طرف, دوسری طرف وعیدیت الخوارج. وعیدی خوارج جو ہیں, جو کبیرہ گناہ سے تکفیر کرتے ہیں شرک کے علاوہ, کوئی بھی شرک میں کبیرہ گناہ کبر و کبائر ہے, لیکن جو شرک کے علاوہ کفر کے علاوہ جو اور گناہ ہوتے ہیں ان سے وہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمانوں پر کفر فتوے لگاتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ اللہ تعالی وعید کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, جس کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ جو نافرمانوں کے لیے سخت وعید ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے نافرمانوں کے لیے وعید یعنی سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, کسی کو بھی. درخت ہے, پتھر ہے, درند ہے, پرند ہے, فرشتہ ہے, نبی ہے, ولی ہے, کسی کو بھی شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ معاف نہیں, مغفرت نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. کیا کفر معاف کر دے گا؟ نہیں, کیونکہ شرک بھی کفر ہے. تو کفر شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ, جو کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. یعنی اگر انسان موحد ہے, متبع سنت ہے, لیکن شرابی ہے, یا زناکار ہے, یا سود خور ہے, یا والدین کی نافرمانی کرتا ہے, غلطی ہو گئی ہے اور توبہ بھی نہیں کی, توبہ کی تو پہلے سے اس کی معافی ہو گئی ہے زندگی میں, اور اسی پر موت آ گئی, نافرمانی پر موت آ گئی ہے, اب اللہ تعالیٰ چاہے یہ نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس شخص کے ساتھ عدل و انصاف کرے, اس کو سزا دے جہنم میں جب تک گناہ سے پاک نہیں ہو جاتا. اسے کہتے ہیں مومن فاسق, یا نافرمان مسلمان, یا فاسق مسلمان. کافر نہیں ہے, ہے مسلمان لیکن فاسق ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے, اس کے سارے گناہ معاف کر دے, کیونکہ یہ شرک اور کفر نہیں ہے. سورۃ النساء نمبر 48-48. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں, اور یہ مذہب اہل سنت جماعت کا, اور یہ وسط میں ہے. یعنی خوارج نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہ در اسلام سے خارج ہے, اس کا ایمان ہی نہیں ہے, ایمان کی مکمل نفی ہے. مرجیہ نے کہا کبیرہ گناہ کرنے والوں پہ ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ پکا مومن ہے, اہل سنت جماعت درمیان میں ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان, مسلمان تو ہے, ایمان باقی رہے گا, لیکن ایمان کمزور ہے, ایمان کمزوری کی وجہ سے اس نے نافرمانی کی ہے, لیکن وہ کافر, لیکن وہ فاسق ضرور ہے, اس نے فسق کیا ہے, فاجر ہے, ظالم ہے, کافر نہیں ہے. اور یہ قول جو ہے یہ میاں روی کا قول ہے. دنیا میں, آخرت میں, دنیا میں تو مسلمان ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, چاہے تو اسے سزا دے, چاہے اسے جزا دے اور معاف کر دے. اور مرجیہ کہتے ہیں پکا مومن ہے, اور خوارج کہتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شیخ فرماتے ہیں اور قول حق رسول جماعت کا ہے, جنہوں نے امن اور رجا اور خوف القنوط کے مابین راستہ اختیار کیا ہے, یعنی امید اور خوف اور بے خوفی اور مایوسی کے بیچ کا راستہ اختیار کیا ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں خوف اور امید انسان کے لیے اتنی ضرور ہے جیسے کہ پرندے کے لیے اس کے دو پر ضروری ہوتے ہیں. جب دو پر سلامت ہیں تو پرندہ بھی سلامت ہے. اگر دونوں پروں میں سے ایک بھی خلل پیدا ہو جائے تو پھر پرندہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا, اور جو اڑتے ہیں وہ پرندہ نہیں ہوتا, پھر وہ کوئی اور جانور ہوتا ہے. سبحان اللہ, پرندے کی پہچان کیا ہے؟ اس کی اڑان ہے. جو پرندہ اڑ نہیں سکتا تو پھر وہ پرندہ نہیں رہتا. اسی طریقے سے مومن کے لیے ان دونوں پروں کا ہونا, یعنی دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اللہ تعالیٰ سے امید. اور دونوں میں سے ایک بھی خلل ہو جاتا ہے, جیسے پرندہ گر جاتا ہے اس طریقے سے یہ مومن بھی گر جاتا ہے, یعنی سلف کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور غلط عقیدہ اختیار کر لیتا ہے. اور دونوں کے بیچ میں تعادل اور برابری بہت ضروری ہے, جیسا کہ پرندے کے پروں کے بیچ میں. بعض علماء فرماتے ہیں جب انسان امن و امان کی حالت میں ہو تو اسے ڈر کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے, اللہ سے ڈرتا رہے گا تو سیدھا رہے گا. اور جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے, تو پھر امید کا پہلو تھوڑا سا غالب ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور عام حالات میں دونوں کو اس ترازو میں رکھنا چاہیے کہ مومن جو ہے اس راہ راست پہ چلتا رہے, وہ منہج و سلف کو اپناتا رہے. آج کے درس میں ہم نے دیکھ لیا کہ منہج و سلف کتنی قوی اور مضبوط ہے, اور منہج و سلف بھی صحیح دین وسطیت کا دین منہج و سلف ہی ہے. کوئی جتنے بھی باقی فرقے موجود ہیں انہوں نے اپنے خود ساختہ دین بنائے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان ادیان پہ ہرگز راضی نہیں ہے. ایک دین حق جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے, جو دین کامل ہے, اور یہ دین وسطیت کا دین ہے, اور یہ دین منہج السلف ہے. جو اس پہ چل رہا ہے, اختیار کر چکا ہے, تو ان سارے جو مصیبتیں ہیں ان سے نجات حاصل کر لی ہے. اور اگر کوئی شخص دائیں بائیں جانے کوشش کرتا ہے کسی ایک مسئلے میں بھی, جس کا ذکر کیا ہے یا جس کا ذکر نہیں کیا, پہلے ہم کر چکے ہیں پچھلے دروس میں عقیدے کے تعلق سے, اگر کوئی شخص دائیں بائیں نکل جاتا ہے سلف کے اس منہج سے, تو پھر وہ خود ہی گمراہ ہوتا ہے اور خود ہی ناکام ہوتا ہے, اور وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صاحب کے منہج کو اپنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ ٹائمنگ تھوڑی تبدیل ہوئی ہے, 9:15 بجے در شروع ہوا کرے گا انشاءاللہ, 9:15 بجے.